آپ تمام حضرات کو سیمینار کے دوسرے روز خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات گرامی, وقت اور موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آغا صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. آپ حضرات باآواز بلند درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. موضوع سخن کربلا کی عبرتیں یا عاشورہ کی عبرتیں ہیں. موضوع کی افادیت اور ضرورت ایک مختصر بیان میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہے, اور چونکہ کسی حد تک ایک ہمارے لیے کم از کم غیر مانوس موضوع ہے, کہہ لیں تھوڑی سی اجنبیت ہے, اس میں ایسے موضوعات سننے کی عادت نہیں ہے یا بیان نہیں ہوتے, چھیڑا نہیں جاتا ان کو, بنابراین خود موضوع کو واضح کرنا نہایت اہم ہے. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے مقصد کیا ہے, اس سے کربلا میں کئی کردار موجود ہیں, اور سب سے اہم اور بنیادی کردار وہ خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا ہے, اور آپ کے وہ جانسار ساتھی. دوسرا کردار اس وقت کے ظالم حکمران طبقے کا ہے, جن میں اکثریت بنو امیہ اور آل مروان سے تعلق رکھنے والے لوگ, یہ بھی ایک طبقہ اور ایک بنیادی کردار ہے کربلا کے وجود میں آنے میں. یہ دونوں اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہیں, یعنی ہم جب کربلا کی عبرتیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں, اگرچہ ان دونوں کے اندر بھی بہت ایسے مسائل ہیں کہ جن کو اس موضوع میں بیان کیا جا سکتا ہے, سمویا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت مقصد یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا, کیوں شہادت پیش کی, کیوں تحریک چلائی. مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا, گفتگو یہ نہیں ہو رہی ہے اس عنوان کے تحت, اور یہ بھی مد نظر نہیں ہے اس وقت کہ یزید اور حکمران طبقہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا, کیوں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا, کیوں یہ ظلم کیا, کیوں یہ جنایت کی. اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں یہ موضوعات, بھی جاننے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن الگ گفتگو چاہیے ان کے لیے. اس وقت جو مد نظر ہے وہ یہ, وہ جو ایک سوال کیا تھا جس کے چار حصے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, وہ یہ کہ اسلام کو ظاہر ہوئے بہت مختصر عرصہ گزرا, یعنی آپ کہیں اسلام کو ظاہر ہوئے تقریباً مکہ کی اگر شامل کر لیں اس میں اسلامی تحریک کے حصے بھی, تو 70 سال تقریباً اسلام کو وجود میں آئے ہوئے ظاہر ہوئے گزرے ہیں, اور اگر مدینہ کی اسلامی نہضت کو اور تحریک کو نظر میں رکھیں تو 60-61 سال گزر چکے ہیں، یعنی ایک نصف صدی اور کچھ اوپر زمانہ گزرا ہے. نصف صدی کا زمانہ، نیم صدی کا زمانہ کوئی زیادہ زمانہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ایک ہی نسل اس زمانے میں وجود میں آ سکتی ہے اور گزر سکتی ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ اسلام کی پہلی نسل، پہلی پود، پہلی جنریشن اسلام کی جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، انہوں نے مانا، ابھی تک وہی باقی ہیں. دوسری نسل بھی ابھی اسلام کی وجود میں نہیں آئی، اور اسی نسل نے نیم صدی گزرنے کے بعد، نصف صدی گزرنے کے بعد یہ حرکت انہوں نے انجام دی. یہ آئے کربلا میں تقریباً آپ کہیں کہ 100% ہوں گے، اکا دکا ان میں سے ممکن ہے غیر مسلم بھی ہوں، لیکن ایک اکثریت، واضح اور قاطع اکثریت ان میں ان لوگوں کی تھی جو ابھی تک مسلمان ہیں. یعنی اسلام میں آئے تدریجن ایک ایک کر کے، لیکن اب جب کہ کربلا میں یہ آئے، یہ لوگ جن پر عمر سعد کا لشکر مشتمل تھا، یا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوفہ میں ہیں، شام میں ہیں، یہ طبقات اسلام کی پہلی نسل، سب کے سب مسلمان. البتہ بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو مسلمان نام کے تھے، عملاً خود ان کے نزدیک بھی فاسق و فاجر تھے، اسلام پر زیادہ کاربند نہیں تھے، اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی معارف سے زیادہ آشنا نہیں تھے یہ لوگ. ایک تعداد ان میں ایسی بھی تھی کہ جو کاربند بھی تھے اسلامی تعلیمات پر، اور جس کا مظاہرہ انہوں نے خود میدان کربلا میں بھی کیا، میدان کربلا سے پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی یہ ان تعلیمات پر عمل پیرا رہے، اور نماز، روزہ، یہ جو ضروری احکام شرعیہ ہیں، ان پر عمل کرتے رہے. یزید نے یہ کام کیا، خوب اس کے پیش نظر اپنے خاص اہداف تھے جن کی وجہ سے اس نے یہ اقدام کیا. حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے بھی یہ قیام کیا، آپ کے مد نظر بھی ایسے اہداف و مقاصد تھے جن کے حصول کے لیے آپ نے یہ قیام فرمایا. لیکن اس وقت گفتگو یہ ہے کہ یہ مسلمان طبقہ، یہ امت مسلمہ، جس کو مسلمان ہوئے ابھی 50 سال گزرے ہیں، نصف صدی گزری ہے، 60 سال، یہ کس طرح یکجا ہو کر، متفق ہو کر آئے اور بانی اسلام کے خلاف، اور بانی اسلام کی اولاد کے خلاف، اور ایک بہت بڑی نمایاں اور برجستہ شخصیت کے خلاف آئے، لڑے، اور کسی اقدام سے دریغ نہیں کیا انہوں نے، آخری اقدام تک کر گزرے، یہ شہید تک کر دیا، اسیر بنا لیا انہوں نے. حکم جس کا بھی تھا، حکم دینا ایک اور بات ہے، اس حکم کی تعمیل کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری. جو پہلی عبرت ہے، یا عبرت کا جو پہلا سوال ہے پہلے طبقے کے بارے میں، وہ یہ کیا ہوا اس امت کے ساتھ، یہ امت جو ایک دن رسول اللہ کی ہمراہ تھی اور جان نثاری اور جان فشانی کر رہی تھی، جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی، قربانیاں دیں، سب کچھ کیا. یہ امت آج اسلام کو نابود کرنے کے اور اسلام کو تباہ کرنے کے درپے ہے. کیا بیتا اس امت پر، کن مراحل سے گزر کر یہ امت آئی اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے مقابلے میں آ کھڑی ہوئی. بس اس وقت ہمارے مد نظر فلسفہ قیام سید الشہداء نہیں ہے مال گفتگو، اور یہ بھی نہیں کہ اہل شام نے اور یزیدیوں نے کیوں یہ اقدام کیا. مقصود یہ کہ امت مسلمہ پر کیا حالات پیش آئے، کن مراحل سے گزری کہ اس انتہائی قدم اٹھانے کی حد تک پہنچائی یہ امت. اس کے اسباب کیا تھے، وہ چیز جو عبرت بنے گی آج امت مسلمہ کے لیے وہ یہ چیز ہے، کئی اسباب اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں اور ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک جو اہم ہیں وہ یہاں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. اور اگر یہ مطلب ادا ہو جائے اس اعتبار سے کہ یعنی توفیق ہو اور اتنی قوت بیان آ جائے کہ آپ کی خدمت میں وضاحت سے عرض کر دوں، بہت بڑی عبرت کا باعث بن سکتا ہے. بہت بڑی عبرت، آپ کہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی عبرت انسان اس واقعے سے لے سکتا ہے. یہ لوگ اکثر، جو اکثریت ان میں سے عرب لوگ تھے، عرب معاشرے میں اسلام ظاہر ہوا، رونما ہوا اور آ کر ان لوگوں کی ذہنیت کو اسلام نے تبدیل کیا، بدلا، اور تدریجن. یوں نہیں کہ صرف چند اعمال، چند احکام اسلام نے ان کو سکھا دیے اور یہ مسلمان ہو گئے. چند الفاظ رٹا نہیں لگایا ہوا تھا، بعض میں یہ رٹا لگا لیا انہوں نے، یا چند ذہنی تصورات سے یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے معنی یہ تھے کہ پہلے یہ ایک معاشرے میں زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے کچھ آداب و رسوم تھے، کچھ اقدار ان پر حاکم تھیں، جن کو ہم آج جاہلیت کی اقدار کا زمانہ کہتے ہیں، یا اقدار جاہلیت نام رکھا ہے ہم نے ان کا. اسلام کے آنے سے اسلام نے انہیں ان اقدار سے نکالا اور الہی انسانی اقدار ان کو سکھائیں اور انہوں نے اپنائیں. ہوا ایک دو دن کام نہیں ہوا، تدریجن یہ کام ہوا، ایک وقت لگا، ایک زمانہ لگا اس پر. اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ مسلمان کبھی بھی انسان ایک دو لمحوں میں نہیں مسلمان ہوتا، مسلمان ہوتے ہوتے انسان کو وقت لگتا ہے. خواہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان بننا چاہے، مسلمان ہوتے ہوتے انسان کو بہت وقت لگتا ہے. اس لیے کہ اسلام کوئی ایسی پڑیا نہیں ہے کہ جو کھول کے پلا دیں ایک ہی وقت میں، چند منٹ میں کوئی مسلمان ہو جائے. کوئی ایسی گولی یا نسخہ یا کیپسول نہیں ہے کہ جو ایک ہی وقت میں ننگل لیا جائے اور انسان مسلمان ہو جائے. اسلام ایک مجموعہ ہے اقدار کا، اور اقدار ایک دو منٹ میں اپنانے والی چیز نہیں ہے، ان پر وقت لگتا ہے، زمانہ لگتا ہے. اس پوری مدت میں جب انسان ان اقدار کو اپنا لے تو جس حد تک اقدار اپنا لیے اس حد تک مسلمان ہے یہ. اور رسول اللہ نے یہی کام کیا، ان کو ایسی اقدار متعارف کروائیں، انہوں نے انہیں مانا، اپنایا، تسلیم کیا، انہوں نے ان کے سائے میں آ گئی. اب مسئلہ مسلمان رہنا ہے، پہلا مسئلہ مسلمان بننا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان باقی رہنا ہے ان کو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وجود میں اگر آ جائیں تو ان کو باقی رکھنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا، ان کا موجود ہو جانا خود کافی ہے باقی رہنے کے لیے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجود میں آ جائیں، اگر موجود ہو جائیں، ان کو باقی رکھنے کے لیے بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، بچہ موجود ہو گیا، یونی کے کام ہو گئے، دنیا کے سارے مسائل حل ہو گئے یہیں پر بچہ پیدا ہونے سے. یہ بچہ ابھی وجود میں آیا ہے، بچے کی بقا کا مسئلہ الگ ہے، لہذا اتنا اہتمام شاید اس کے پیدائش میں نہیں ہوتا جتنا اس کی بقا کے لیے ہوتا ہے، اور اتنا خرچہ اس کی پیدائش پہ نہیں ہوتا جتنا اس کے باقی رہنے کے لیے ہوتا ہے، اور جتنا سرمایہ اس کی بقا کے لیے درکار ہے اتنا اس کی پیدائش کے لیے درکار نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وجود میں آ جائیں خود ہی باقی بھی رہتی ہیں، لیکن کچھ امور ایسے ہیں جن کو وجود میں لانے کے بعد باقی رکھنا بہت اہم ہے. اسلامی اقدار وجود میں آ گئیں، ان لوگوں نے انہیں قبول کر لیا، سمجھ گئے، مان لیا، تسلیم کیا انہوں نے، لیکن اب ان اقدار کا باقی رکھنا اہم تھا کہ یہ ان لوگوں پر باقی بھی رہیں، ان کے اندر باقی رہیں، یہ اس پر عمل پیرا بھی رہیں. جب تک خود ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، باحیات تھے، ظاہراً لوگوں کے درمیان موجود تھے، آپ نے جس قدر کوششیں کیں ان اقدار کو متعارف کرانے کے لیے اور ان اقدار کو ایجاد کرنے کے لیے، اتنی ہی کوششیں یا اس سے بھی زیادہ کوشش آپ نے کی ان اقدار کو باقی رکھنے کے لیے. رحلت رسول اللہ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، اقدار وجود میں تو آ چکی تھی، لیکن اصل چیز جو تھی وہ ان اقدار کو باقی رکھنا تھا. علی علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ میں بھی فرمایا کہ ہمیں سب سے بڑی مشکل اس وقت پیش آئی جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، یعنی بہت بڑا سہارا ٹوٹ گیا، نہ ایک احساساتی اور جذباتی سہارا بلکہ ایک نظام کا ایک سہارا، جس نے ایک نظام متعارف کروایا، ایجاد کیا، اور اس نظام کی بقا کا ضامن تھے آپ. لہذا آپ کی رحلت سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا. مشکل یہ پیش آئی کہ نظام متعارف ہو چکا تھا، اب اس کو باقی رکھنا ہے، اور باقی رکھنے کے لیے جو اصل طریقہ تھا خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا، دستور ملا کہ اس طریقے سے ان اقدار کو باقی رکھنا ہے، اس حکم سے حکم عدولی ہوئی، روگردانی ہوئی، لوگوں نے الگ سے اپنے لیے ایک نظام چن لیا. یہ البتہ سب کچھ مرکز میں ہوا، اطراف میں جس قدر دائرہ اسلام پھیلتا گیا، اسلامی تعلیمات متعارف تو ہوتی گئیں، اسلامی اقدار کا تعارف ہوتا گیا، اور لوگ جوک در جوک آتے گئے، حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد، ان کو ان اسلامی اصولوں کے اوپر اور اسلامی اقدار پر باقی رکھنے کا مسئلہ، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا نظام امامت سے دوری کا، وہ یہی ہوا کہ اسلامی اقدار جو ایک دفعہ معاشرے میں آ گئیں، متعارف ہو گئیں، انہیں باقی رکھنے کے لیے جو اہتمام کیا گیا تھا، اس سے لوگ دور ہوئے. سب سے بڑا ضرر اور نقصان یہی ہوا. لیکن اگر نظام امامت موجود بھی ہوتا تو بھی یہ خطرہ اپنی جگہ موجود تھا کہ جو اقدار ایک دفعہ وجود میں آ چکی ہیں انہیں کس طرح باقی رکھا جائے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح تدریجن جاہلیت کی اقدار ختم ہوئیں اور ان کی جگہ الہی اور انسانی اور اسلامی اقدار نے لے لی، اور اسلامی اقدار جب اپنے پورے طور پر متعارف ہو چکیں، اب ایک رد عمل شروع ہوا جس کے اپنے اپنے اسباب ہیں. وہ رد عمل یہ شروع ہوا کہ اسلامی اقدار کی جگہ دوبارہ جاہلیت کی اقدار، غیر اسلامی اقدار متعارف ہونا بھی شروع ہوئی اور اپنائی بھی گئیں، اور وہ بھی تدریجن ایک ایک کر کے، چونکہ ایک دن میں اقدار کا نظام نہ وجود میں آتا ہے، نہ کوئی اپناتا ہے، نہ تبدیل ہوتا ہے. دھیرے دھیرے تدریجن یہ کام ہوا. اب تھوڑا سا ان اقدار کی طرف اشارہ تاکہ بعض گفتگو نظر آئے، یعنی باہر معاشرے کے اندر یا اس زمانے میں محسوس ہو کہ ایسے ہی تھا۔ آپ دیکھیں جاہلیت کے زمانے میں یہ لوگ ایک نظام میں اقدار کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے جس کی اپنا خاص نظام تھا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے ارد گرد جتنے معاشرے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ قدریں نافذ ہیں۔ قدروں سے مراد فقط نظام حکومت نہیں ہے بلکہ پورا کلچر، پورا تہذیب و ثقافت کا جتنا نظام ہے وہ سب کا سب لوگوں کے اندر ایک طے شدہ قدریں موجود ہیں جو ہر نئی نسل پہلی نسل سے سیکھتی ہے، ارث میں لیتی ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں اسلام سے پہلے ان کے اندر یہ قدریں موجود تھیں، باقاعدہ ایک تہذیب و ثقافت کا نظام موجود تھا۔ اس نظام کے اندر جو بنیاد اور اساس تھی، جو چیز، وہ سب، اس کا محور و مرکز انسان کا تن اور بدن تھا۔ اساس اور محور اس کا جسم، بدن اور تن، اور اس کی حدود بہت وسیع ہیں، کم نہیں ہے۔ یہ سلطنت بدن کی، جسم کی سلطنت، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ مرکز تھی اس میں، یعنی تمام اقدار، تمام ویلیوز، وہ سب کے سب اسی مرکز کے ارد گرد قائم تھی۔ اگر گھریلو نظام ان کا دیکھیں، اساس و مرکز یہ چیز تھی۔ معنویت کا کسی قسم کا تصور نہیں تھا ان کے اندر۔ اگر کوئی مذہبی رسم یا کوئی شکل تھی تو وہ بھی اسی تناظر میں تھی، بدنی اور جسمانی تقاضوں کے تناظر میں۔ اگر آپس میں تعلقات تھے ان کی بنیاد بھی یہی تھی، اگر دشمنیاں تھیں تو بھی اسی بنیاد پر تھیں، لین دین تھا تو بھی اسی بنیاد پر تھی۔ کوئی نظام کسی قسم کے بھی تھا، اس کی بنیاد یہ تھی ان کے اندر، جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں نا دنیا، یا دنیا پرستی اپنے حقیقی معنی میں۔ البتہ دنیا سے مراد زمین نہیں ہے، یا دنیا سے مراد یہ پہاڑ اور ندی نالے نہیں ہیں، دنیا سے مراد وہ دائرہ جو کسی شخص نے اپنی زندگی کے لیے اپنایا ہوتا ہے، وہ نظام جو کسی شخص نے اپنی زندگی کے لیے اپنایا ہوا ہے، اور اس میں محور کس کو قرار دیا ہے۔ یہ ان کے درمیان رائج قدرے تھی، جس کا محور و مرکز یہ چیز تھی۔ اگر ان میں کوئی اچھی باتیں سمجھی جاتی تھیں تو وہ بھی اسی وجہ سے اچھی باتیں سمجھی جاتی تھیں، چونکہ ان کے بنائے ہوئے اس نظام کے مطابق تھیں، موافق تھیں اس کے ساتھ۔ جن کو اچھی باتیں بھی ہم کہیں، چونکہ اس سے انہیں جسمانی اور بدنی فوائد فراوان ملتے تھے ان اچھی باتوں سے، بری باتیں بھی تھیں تو بھی اس لیے کہ ان کے تن بدن کے لیے اس میں قباحت اور برائی پائی جاتی ہے۔ اسلام نے آ کر ان کو تبدیل کیا، نئی قدریں ان کو سکھائیں۔ وہ لوگ جن کا ہم و غم، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کی فکر، جن کی سوچ صبح و شام اس تناظر میں گزرتی تھی، اس فکر میں گزرتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تن بدن کے لیے کوئی اہتمام کریں، ان میں بھی نظام تھا، بس غیرت کا نظام تھا، لیکن ایسا غیرت کا نظام جو ان کے اپنے بنائے ہوئے اسی جسمانی اور بدنی محور میں ہی ایک غیرت کا نظام تھا ان کا۔ اسلام نے آ کر ان کو اس طرح سے بنایا، اس طرح سے بنایا کہ خود بھی حیران تھے وہ، کہ یہ چیزیں جو ہم عمل پیرا تھے اور ہم نے اپنائی ہوئی تھیں، وہ سوچ کا دائرہ بدل دیا، تصور بدل دیا۔ مثلاً کہ معاشرے کے اندر بڑائی کا معیار کیا تھا ان کے پاس؟ اگر قدریں دیکھی جائیں ان کے اندر بڑے لوگ تھے، لیکن سب سے بڑا آدمی کون سمجھتے تھے؟ یہ سب سے بڑا انسان، معاشرے کا محترم ترین انسان وہ ہوتا تھا جس کا خاندان زیادہ ہو، بڑا ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کی جاگیر زیادہ ہو، جو طاقت، قدرت، زور سب سے زیادہ رکھتا ہو، جو سب سے زیادہ ستم ڈھا سکتا ہو لوگوں پر. یہ معاشرے کی محترم ترین شخصیت تھی ان کے اندر. لہذا اسلام سے پہلے جتنے محترم لوگ تھے ان کے ہاں، جن کی ایک قسم کی حکومت تھی اس معاشرے میں، وہ سب اسی درجے اور اسی طبقے کے لوگ تھے. مثلا بہت سنا ہوا ہے یہ ہم نے کہ سب سے محترم لوگ اس معاشرے کے اندر وہ ابو جہل، ابو لہب، مغیرہ اور یہ لوگ تھے، ابو سفیان. اسلام نے قدروں کا نظام بدلا، اس طرح سے بدلا کہ جو ان کے غلام تھے وہ بھی وہی احساس کرنے لگے جو ان آقاؤں کا تھا کسی زمانے میں مقام. اور یہ صرف ایک دو دن کی بات کرنے سے یا سمجھانے سے یہ نہیں ہوتا. جب تک معاشرے میں قدریں بدل نہ جائیں اس وقت تک کوئی اس احترام کا حامل نہیں ہوتا. مثلا یہاں پر آپ کے ملک میں کن لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، صاحبان احترام کون لوگ ہیں، پورا معاشرہ جن کا احترام کرتا ہے. اگر وہ آ جائیں، ٹریفک رک جاتی ہے، اگر ان کو لوگ دیکھیں سب جم گٹھا ہو جاتا ہے، سب آٹوگراف لیتے ہیں ان سے، سب ان کی دید کے لیے ترستے ہیں، سب ایک جھلک ان کی دیکھنے کے لیے مثلا ہمیشہ آرزو مند ہیں، وہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ بہترین پیمانہ ہے، معیار ہے کہ در حقیقت اس معاشرے پر جو قدریں حاکم ہیں اس میں احترام کا یہی معیار ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سائنسدان کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں. ایک سائنسدان اگر آ جائے ٹریفک رک جاتی ہے، ایک سائنسدان اگر آ جائے تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں لوگوں کے، چمگٹھا لگ جاتا ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دانشوار، کوئی فیلسوف، کوئی حکیم، کوئی سکالر اگر آ جائے تو پاکستانی قوم کی آنکھیں اس کو ایک لحظہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. ہرگز ایسے نہیں ہے. ممکن ہے تھوڑا بہت چند اس کے اطرافی یا چند لوگ ایسے ہوں جو اس کا احترام کرتے ہوں، لیکن پورا معاشرہ، زن و مرد، پیر و جوان، سب کے سب کی آرزو یہ ہو کہ ہم اس کی ایک زیارت کر لیں، ایک نگاہ کر لیں اس کو، ایسے نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جس طبقے کو یہاں پر احترام ہے حاصل وہ یہ طبقہ نہیں ہے، پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے. یہاں ایک عالم دین کو دیکھنے کے لیے، ایک مذہبی دانشوار کو دیکھنے کے لیے اس قدر نگاہیں بےتاب نہیں ہیں. آپ اب خود تعین کر سکتے ہیں شاید مجھ سے بہتر کہ کون سا طبقہ ہے جس کو آپ کے یہ خلق عامہ، یہ سب دنیا بغیر کسی مذہب کی تفریق کے سب کے سب جہاں پر رک کر اس کا ایک نگاہ منظر دیکھیں، نظارہ کریں، وہ کون طبقہ ہے؟ اگر کسی پارک میں کوئی سکالر ٹہلتا ہوا نظر آ جائے، لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے وہاں اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایک دانشور کسی ساحل سمندر پہ ٹہلتا ہوا کسی کو نظر آ جائے، سارے خبر نگار وہاں پہنچ جاتے ہیں. دوسرے دن اخباروں میں اس کی تصویریں آ جاتی ہیں، دوسرے دن اس کی شاہ سرخیاں لگائی جاتی ہیں. نہیں ہوتا ایسے. لیکن اگر ایک ایکٹر یا ایک ایکٹریس اگر نظر آ جائے ان کو کلفٹن میں، کسی پارک میں، کسی جگہ گزرتی ہوئی کوئی، آیا یہی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹریفک رک جاتا ہے یا نہیں؟ سارے خبر نگار آ جاتے ہیں یا نہیں؟ ساری دنیا بڑھ کے آٹوگراف لیتے ہیں یا نہیں؟ یہ احترام کا ایک معیار ہے، یہ لوگوں کی دید ہے اپنے معاشرے کے محترم طبقہ کے بارے میں. سب سے قابل احترام ترین طبقہ آپ کے ہاں یہی طبقہ ہے. آپ اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے کلچر میں دیکھیں کیا مقام ان کو حاصل ہے، آپ کی مطبوعات میں کتنا حصہ ان کا ہوتا ہے، اخبار کے اگر کچھ صفحے ہوتے ہیں تو کتنے صفحات ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، کتنی سطریں اور کتنے جملے ان کے متعلق ہوتے ہیں اور کتنے جملے اور سطریں دوسرے مسائل کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اقتصاد کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، معاشیات کے بارے میں، بنیادی ضرورتوں کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کتنا لکھا جاتا ہے اور اس طبقے کے بارے میں کتنا لکھا جاتا ہے. یہ عکاسی کرتی ہیں یہ چیزیں ایک معاشرے پر حاکم اور نافذ قدروں کی، کہ اس معاشرے پر یہ قدریں نافذ ہیں جو لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہیں. زمانہ جاہلیت میں جس طبقے کو زیادہ احترام اور وقار حاصل تھا، جس کی بات چلتی تھی، لوگ آرزومند ہوتے تھے، افتخار کرتے تھے، فوٹو بنواتے تھے، کھچواتے تھے تصویر اپنی، حسرت ہوتی ہے نا. آج دیکھیں آپ، ایک اگر ایکٹر مل جائے سڑک کے کنارے کسی کو یا کسی دکان پر شاپنگ کرتے ہوئے، تو ملنے والے کو سب سے بڑی جو حسرت ہوتی ہے وہ یہ کہ کاش کیمرہ ہوتا، آج یہیں پر ان کے ساتھ تصویر بن جاتی. اس زمانے میں سب کو یہ حسرت ہوتی کہ کاش یہ ایک قدم ہمارے گھر رکھ دیں. اور مدتوں یاد رکھتے تھے، ابھی بھی بتاتے ہیں جی ہمارے گھر فلاں فلاں لوگ آئے ہیں، فلاں شخصیت آئی ہے، بتاتے ہیں جی فلاں فلاں ہمارے دروازے پہ آئے ہیں، اس کمرے میں وہ بھی آ کر بیٹھے ہیں، صوفے پر وہ بھی آ کر بیٹھا ہے. یادگار زندگی میں ایک واقعہ ناقابل فراموش جو سب کو بتایا جاتا ہے. ان ساری چیزوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا طبقہ یہاں احترام کا حامل ہے، اور وہی قدریں ہیں در حقیقت جس نے اس معاشرے میں اس طبقے کو محترم بنا دیا ہے. اسلام سے پہلے یہ لوگ ان چیزوں کو اہمیت دیتے تھے کہ دیکھیں کس کا مال زیادہ ہے، کس کا نسب زیادہ ہے، کس کے افراد زیادہ ہیں، کس کا لشکر بڑا ہے، کس کی تنظیم زیادہ ہے، کس کے ہاں اچھے گھوڑے ہیں، کس کے ہاں اچھے اونٹ ہیں، سواریاں اس زمانے کی، جیسے آج کہیں کسی کی گاڑی اچھی ہے، کس کی گاڑی کا ماڈل کون سا ہے، کتنا گیراج اس کا ہے، اس میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کتنے ڈرائیور ہیں، کتنے رائفل بردار ہیں اس کے پاس، مسلح لوگ کتنے ہیں، جب وہ جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے کتنے آتے ہیں اس کے. یہ چیزیں اس زمانے کی ایک متعارف چیز تھی. اب اسلام نے اس نظام کو بدلا، تبدیل کیا. تبدیل کرنے کے بعد یہی عرب، یہی ذہنیتیں، یہی لوگ سب سے زیادہ احترام کس کے لیے قائل ہیں، جس کا اپنے گھر میں آنا ایک شرف و تبرک سمجھتے ہیں آپ، اب نہیں ابو سفیان کو. ابو سفیان وہی جو مکے میں کسی کے گھر چلا جاتا تھا تو لوگ سالوں سال یاد رکھتے تھے اور سناتے تھے سب کو کہ ہمارے گھر میں ابو سفیان آئے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو بلاتے تھے، ہوتا ہے نا بڑی شخصیت آ رہی ہو تو کارڈ بھیجتے ہیں جی آپ بھی آ جائیے فلاں، جیسے یہاں آتے ہیں علماء آتے ہیں، دیندار لوگ یہی کام کرتے ہیں جی آج ہمارے یہاں بڑے صاحب آ رہے ہیں تو آپ آئیں، سب جمع کر لیں کہ دیکھو میں ایسا معمولی کوئی گسا پھٹا آدمی نہیں ہوں، یہ آئے ہیں ہمارے یہاں، خصوصاً جب ملک سے باہر سے کوئی شخصیت کوئی آ جائے تو سب کو بتاتے ہیں کہ یہ آئے ہیں اپنے یہاں. یعنی ابو سفیان کا کسی کے گھر میں چلے جانا اس شخص کی قسمت کھل جاتی تھی. لوگ بار بار دور آتے تھے کہ ابو سفیان ان کے گھر آئیں. یہی لوگ، یہی عرب، مدینے میں ابو سفیان موجود ہے، گلی گلی گھومتے کوئی سلام تک نہیں کرتا اس کو، کسی کے گھر جانا چاہتے کوئی دروازہ نہیں کھلتا اس پر. اگر اب یہی ابو سفیان کسی کے گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی پھر کسی وقت، ٹائم نہیں ہے ابھی، وہ کہہ بھی رہے کہ بڑا اہم کام ہے، کہتے ہیں پھر کسی وقت. کیوں بدل گئے لوگ؟ اس لیے کہ وہ قدریں جن قدروں نے ابو سفیان جیسے انسان کو ایک محترم شخصیت معاشرے کی بنایا تھا، اب وہ قدریں نہیں ہیں یہاں پر، اب کوئی اور قدریں ہیں. اب ابو سفیان گلی میں پھرتا رہے کو پوچھتا بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں کرتا. اب کس کو سلام کیا جائے گا؟ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ ابو ذر کس کے گھر آتے ہیں، بلال کس کے گھر آتے ہیں. بلال سے ملنا، بلال سے بات کرنا اب یہ اہم ہو گیا، بلال محترم ہو گیا، ایک غلام، ایک نوکر جس کا کام گھر کے کام کرنا تھا، اس قدر تک قدریں تبدیل ہوئیں، یہاں تک یہ لوگ پہنچائے۔ اور قدروں کا جو محور و مرکز تھا، اب وہ تن بدن نہیں تھا، مال و دولت اور ثروت نہیں ہے، ابھی ان نگاہوں سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی، بلکہ ایک حد تک شرمندگی کا سبب تھا۔ اگر کسی کے پاس اکٹھا مال و دولت یکجا دیکھ لیتے تھے، سب شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس کو، کہ شاید ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوا۔ ابتدا اسلام میں کہ صحیح مسلمان ابھی نہیں ہوا یہ، اگر یہ مسلمان ہوتا تو اتنی دولت کیا کر رہی ہے اس کے ہاں۔ لیکن جب قدریں بدل جاتی ہیں، ذہنیتیں بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، ایک صاحب سنا رہے تھے کہ کسی محترم شخصیت کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں، محلے میں، لیکن ایک دفعہ وہ کسی مناسبت سے چلے گئے، چار پانچ گاڑیاں تھیں ان کے پاس، وہ خود ان کی گاڑی کا ماڈل بہت ہائی تھا، ان کے گارڈ دیکھے لوگوں نے، پولیس ساتھ، رینجرز اور دوسرے تیسرے جب لوگ آئے، تو وہی لوگ جو ان کا نہیں احترام نہیں کرتے تھے، اب سب کے سب کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں یہ۔ اس کے بعد سب کے سب اجماع کر لیا کہ ان سے بڑا آدمی کوئی بھی نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے ایسے ہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی عام سی گاڑی میں گھومتا ہوگا یہ، لیکن جب گاڑی کا ماڈل دیکھا تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے مالک کی قیمت بھی بڑھ گئی، حالانکہ قیمتی گاڑی تھی، اندر بیٹھے ہوئے میں کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن گاڑی کی قیمت سے ڈرائیور کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گاڑی کی ابھی بعض جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ جب آپس میں ڈرائیور بیٹھتے ہیں، وہ چابی کا چھلا انگلی میں ایسے گھماتے ہیں دوسرے کو دکھا کے، اس کو پتا چلے کہ میں فوکس ہی نہیں چلاتا ہوں، میں سیوک چلاتا ہوں، میں فلان چلاتا ہوں اصلا، تو دوسرا ڈرائیور بھی پھر دیکھتا ہے کہ یہ بڑی گاڑی چلاتا ہے، میں چھوٹی گاڑی چلاتا ہوں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گاڑی کی قیمت سے ہماری بھی قیمت چڑھ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ قدریں جس معاشرے میں جو بھی ہوں، اسی کے مطابق انسانوں کو تولا جاتا ہے، انہی قدروں میں تولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بلال کی قدر بڑھ گئی، اور جس کے پاس مال زیادہ ہے، زمین زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ اسلام کے ابتدا کا زمانہ ہے۔ مسلمان آئے مہاجر بن کر مدینے کے اندر، مدینے میں پہلے سے ایک نظام تھا، قبائلی نظام، اوس و خزرج جو دو بڑی قومیں وہاں پر موجود تھیں، آپس میں برسر پیکار، دونوں نے ایک دوسرے کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اسی ان قدروں پر۔ اوس کے دعویٰ یہ تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم محترم ہیں، خزرج کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مدینہ ہمارا ہے، یثرب ہمارا ہے، اور اسی پر سال ہر سال لڑتے رہے۔ چند مہاجر مکہ سے آئے، باہر سے، تنہا نہیں آئے، یہ چند انسانوں کے نقل مکانی نہیں تھی یہ، کہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اور وہ جگہ تبدیل کر کے شہر چھوڑ کے یہاں آ گئے اور یہاں ان کو سکون ملا، ایسے نہیں تھا۔ یعنی حقیقت میں ایک ثقافت لے کر آئے، ایک کلچر لے کر اپنے ہمراہ لائے، ایک نظام اقدار کا مکے سے منتقل ہوا مدینے میں، پورا نظام، اور اہل مدینہ نے اس نظام کو مان لیا۔ اوس و خزرج جو خونی اور جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، انہوں نے ایک دوسرے کو مان لیا، تسلیم کر لیا، نہ اس طرح سے کہ کوئی معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، نہ، سوچ ہی بدل گئی، ذہنیت تبدیل ہو گئی، اور پشیمان ہوئے کہ ہم آج تک کس میزان پر لوگوں کو تولتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ لشکر بڑا ہو تو احترام زیادہ ہوتا ہے، گھوڑے زیادہ ہوں تو احترام زیادہ ہوتا ہے، اونٹ زیادہ ہو تو احترام زیادہ ہوتا ہے، مال زیادہ ہو تو احترام زیادہ ہوتا ہے، رنگ ایسا ہو تو احترام زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مہاجرین نے آ کر انہیں بتایا کہ نہ، ایسے نہیں ہے۔ مہاجرین کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ سب کچھ انہوں نے ترک کر دیا۔ اس قدر تر کر دیا کہ وہ جو مدت مدید لگا کر جمع کیا تھا انہوں نے ایک ہی رات میں اٹھا کے تقسیم کر دیا، اور جس نے سب سے زیادہ تقسیم کیا وہ سب سے زیادہ محترم، اس کا احترام سب سے زیادہ تھا. مہاجرین آئے خالی ہاتھ، آج بھی یہاں بھی ہے نا مہاجر اور غیر مہاجر کا جھگڑا ہے. اب دیکھیں مہاجر خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ سے، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے گھر بھرے ہوئے تھے اس زمانے کے سطح زندگی کے مطابق، ان کے گھر بھرے ہوئے تھے. مہاجرین نے کوشش نہیں کی کہ ہم لوکل کی طرح ہو جائیں، ہمارے بھی بنگلے ہو جائیں، ہماری بھی گاڑیاں ہو جائیں، ہمارے بھی لشکر ہو جائیں، ہمارے بھی یہ ریوڑ ہو جائیں، نہ، بلکہ لوکل لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری زندگی بھی مہاجرین کی طرح ہو جائے. لہذا تھوڑے عرصے بعد مہاجر اور انصاری میں فرق ہی ختم ہو گیا. جو مہاجر تھا وہ کسی ایک طبقے سے تعلق رکھتا تھا، انصاری کسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب ملے دو قومیں دو نظریے آپس میں ملے، اثر انداز ہوئے ایک دوسرے پر، پوری سوچ بدل گئی ان کی، اب احترام کسی اور کا ہونے لگا. بغیر کہے دوسروں کو انہوں نے جگہ دی، دوسروں کے ساتھ مل بیٹھے. اب دیکھیں کالے حبشی کی شادی اس عرب سے ہو رہی ہے، وہ عرب جو اپنے آپ کو اس زمین کا سب سے بڑا انسان سمجھتا تھا، اب اپنی بیٹی خوشی سے ایک کالے حبشی کو دے رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے اور منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے کہ قبول کرو یہ رشتہ. یہ ذہنیتیں بدلیں، اس وجہ سے ایک نظام بھی برپا ہوا. لہذا ان لوگوں کو جب کہا جاتا تھا اسلام کی خدمت کے لیے حاضر تھے، اسلام کی بقا کے لیے حاضر تھے. ایک نمونہ انہی قدروں کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ان لوگوں، یہی لوگ جن کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، انہی کے ذریعے جہاد کیا جاتا تھا. جنگ بدر انہی کے ذریعے لڑی گئی، جنگ خندق انہی کے ذریعے لڑی گئی، جنگ احد میں یہی موجود تھے، حنین میں یہی موجود تھے، فتح مکہ میں یہی موجود تھے، تمام ماجرا جتنے بھی رسول اللہ کی زندگی میں ہوئے یہ سب موجود تھے اس میں. ہر ایک نے اپنی حد تک البتہ کوشش کی، اس طرح سے جنگ لڑتے تھے کہ جب آپ جائیں گے جہاد میں شریک ہوں گے تو ظاہر ہے کئی دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا، یوں نہیں کہ وہاں لنگر کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، ایک لقمہ کسی کو کوئی نہیں دے گا، گھوڑے کا سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، اسلحہ کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خود لے کر آؤ گھر سے، اپنا کھانا ساتھ لے کر آؤ، اپنا اسلحہ ساتھ لے کر آؤ، اپنی سواری ساتھ لے کر آؤ، اور اگر آپ کے پاس اسنائی جنگ میں یہ چیزیں ختم ہو گئی تو بس آپ تنہا ہو، چونکہ دوسری کسی کے پاس ہے نہیں ہے جو آپ کو مدد کرے گا، نہ کوئی ایسا محکمہ ہے جو آپ کو دے گا، نہ کوئی تنخواہ ملے گی، شہید ہو گئے اگر کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں. یہ سب کچھ معلوم تھا انہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے، اس کے باوجود آ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک کہتا تھا مجھے پہلے بھیجیں، دوسرا کہتا تھا مجھے پہلے بھیجیں، اور جو سب سے بڑی دعا کرواتے تھے جنگ کے شروع میں وہ یہ کہ ہم شہید ہو جائیں. یہ کیا سوچ تھی، کیا ذہنیت تھی جو ان کی، وہی عرب وہی بدو جو معمولی چیزوں پر لڑتے تھے، جن میں معیار وہ تھا پرکھنے کا، جن میں عظمت و بڑائی ان چیزوں کی وجہ سے تھی، آج یہ عرب اس طرح کی سوچ ان میں پیدا ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ یہ آسانی سے نہیں ہوا یہ کام. انسان بدلا گیا، حقیقتاً انسان بدلا گیا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ایسے انسان بدلتا ہے، کس طرح سے اس میں تبدیلی آتی ہے. چہرے نہیں بدلے، گھر نہیں بدلے، صرف شہر نہیں تبدیل ہوئے، انسان تبدیل ہو گئے، اور انسان کو یہ قدریں تبدیل کرتی ہیں. ایک دفعہ یہ قدریں وجود میں آ گئیں، اب سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان قدروں کو باقی رکھا جائے، یہ قدریں باقی رہیں. یہ قدریں وجود میں کیسے آتی ہیں اور باقی کیسے رکھی جاتی ہیں، دیکھیں ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ میں رسول ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں، پھر کہا کہ میں یہ لے کر آیا ہوں پیغام، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوا. صرف یہ اعتماد بحال کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کوئی بات کرے اور امت آپ پر اعتماد کرے، اس کے لیے رسول اللہ کو 40 سال لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں لگے، انہی جو حالانکہ صرف ایک مورد اعتماد شخصیت بننے کے لیے 40 سال صرف لوگوں کا اعتماد بحال کیا. اعتماد بحال کرنے کے بعد جمع کیا سب کو، ایک جملہ کہا، کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، عظیم فوج آ رہی ہے، تو مانو گے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، اس لیے کہ اس پوری عمر میں ہم نے آپ سے کوئی ایسی چیز مشاہدہ نہیں کی جس میں آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. توجہ فرمائیں، انسان ایک بات منوانے کے لیے، ایک بات لوگوں سے تسلیم کروانے کے لیے 40 سال خود غلط بیانی سے بچنا پڑتا ہے. 40 سال غلط بیانی سے منہ بند کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ایک بات پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. ورنہ ایک آدمی آئے 40 باتیں غلط کر کے پھر لوگوں سے آ کے کہے کہ میری اس بات پر عمل کرو، 40 سال جھوٹ بول بول کے آئے اور پھر لوگوں سے کہے کہ ابھی او میرے پیچھے چلو، تو ایسے سادگی سے تو لوگ کسی کے پیچھے نہیں چلتے، مانتے نہیں بات کسی کی. 40 سال سختیاں برداشت کی، سب کچھ تاکہ لوگ اعتماد کریں، اعتماد کر لیا لوگوں نے، بحال ہو گیا یہ اعتماد. اب اس اعتماد سے فائدہ اٹھایا اور ان کو پیغام دیا، اور ایک تقریر میں یہ ساری بات طے نہیں ہو گئی تھی. ایک ایک فرد بٹھایا، جب انسان تبدیل کیے جاتے ہیں، انسان یہ رہے آخر تک بات، ہم بہت ساری چیزیں ممکن ہیں بدل دیں، اس سیمینار ہال کی ڈیکوریشن بدل دیں، ہم سپیکر بدل دیں، ہم سسٹم بدل دیں، ہم ساری چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن سیمینار ہال کے شرکا بدل جائیں، یہ انسان بدل جائیں، نہ یہ چہرے بدل جائیں، یعنی ان کی جگہ دوسرے آ بیٹھے، نہ یہ انسان بدل جائیں، اس کے لیے ایک تقریر سے کام نہیں چلتا، ایک دستخط سے یہ بات آگے نہیں بڑھتی. انسان بدلنے کیا، کیسے بدلیں گے یہ انسان؟ ایک ایک انسان کو بٹھا کر اس نظام کو متعارف کروایا، انہوں نے اپنایا، قبول کیا. اب آئے مدینے میں آ کر اس کا مظاہرہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جنگ میں شرکت کی، اس عالم میں بیوی بچوں کا یہ حالت ہے، گھر کی یہ حالت ہے، لیکن اس کی سوچ دیکھیں، یہ قوم تھی اور واقعا معمولی قوم نہیں تھی، پوری دنیا کو اس نے حیران کر دیا، ایک معجزہ تھا یہ، یہ کم چیز نہیں تھی. ایسے لوگ بدل جانا ذہنی طور پر. اب رسول اللہ نے اس قوم کو اس جاہلیت سے نکال کر یہاں تک عروج پہ لے آئے، عروج پر، یعنی واقعا عروج پر لے آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل چیلنج اس کو باقی رکھنا تھا. ہوا یہ کہ جو وارث بنے نقدار کے، رسول اللہ کی اس ساری زحمت اور محنت کے، ساری کوشش کے جو وارث بنے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کو باقی رکھنا تھا بھی، یہی روح. قدریں وجود میں بھی آتی ہیں تدریجن، ختم بھی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ. رسول اللہ کی رحلت کے دن سے یہ قدریں پائمال ہونا شروع ہوئی، اسی دن ختم نہیں ہو گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہی آپ کی رحلت ہوئی سب کچھ ختم ہو گیا، نہ، جیسے یہ عمارت بنتی ہے آہستہ آہستہ، خراب بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، البتہ خراب ہونے میں ذرا کم وقت لگتا ہے، بنانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن ہیں دونوں تدریجی کام. یہ عمارت خراب ہونا شروع ہوئی، اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں، جو معیار قائم ہو چکے تھے اب پھر ان سے روگردانی شروع ہوئی. ایک عمل انجام پایا، رجعت. رجعت کا ہم نے لفظ سنا ہوا ہے، رجت میں ہم کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، شیعہ کے اعتقادات میں سے ہے جو دوسروں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اس وجہ سے کہ خود شیعوں کو بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا. واقعی اگر کوئی پوچھ بیٹھے ہوئے یہ رجت جو آپ کے ہے مذہب میں یہ کیا چیز ہے، سوائے ٹالنے کے کوئی اور چارہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہے ایک اعتقاد رجت کا کہ بعض شخصیات، بعض بزرگان، بعض ہستیاں، ایک زمانہ ہوگا کہ بعض البتہ یہ واپس لوٹیں گے. اسی عالم میں، اسی دنیا میں پھر آئیں گے، اور بعض ان سے منسوب اعمال ہیں کہ وہ انجام دیں گے، اور اس طرح سے پھر ان کی دوبارہ مثلا رحلت ہوگی. یہ ایک رجعت کا تصور ہے. یہ رجعت ہے مثلا معصوم کے لیے. ایک رجعت قوموں کی ہے، امتوں کی ہے، جو کئی دفعہ ہو چکی ہے. اگر کوئی پوچھے رجعت کا معنی تو صاف کہہ دو کہ ایک رجعت تو ہمیں معلوم ہے، دوسری ابھی سمجھ میں نہیں آئی. امتوں کی رجعت یعنی پلٹ جانا، لوٹ جانا اسی حالت پر جس حالت سے چلے تھے، آئے تھے. رسول اللہ کے بعد یہ رجعت شروع ہو گئی، آغاز ہوا. قوم اپنے واپس اسی حالت پر پلٹ کے جا رہی تھی. اور آہستہ آہستہ البتہ، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ تھوڑا فرق پڑ گیا. وہ یہ یوں نہیں کہ اسلام کے دائرے سے نکلنا شروع کر دیا لوگوں نے، یہ نہیں تھی رجعت. اقدار تبدیل ہونا شروع ہوئی اس طرح سے کہ جاہلیت کی اقدار پہلے جاہلیت کے نام پر رائج تھیں، اب اسلام کے نام پر وہی اقدار دوبارہ رائج ہونے لگی. اسلامی اقدار کا نام اختیار کر کے، یہ چہرہ اختیار کر کے وہی جاہلیت کی اقدار آہستہ آہستہ متعارف ہونے لگی. وہی چیز جس کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا اور ان کی ذہنیتیں بدل دی تھیں. فخر کرتے تھے تو بھی کسی اور چیز پر، امتیاز سمجھا جاتا تھا تو بھی کوئی اور چیز، لیکن اب سے پھر وہی چیزیں آہستہ آہستہ شروع ہو گئیں. لوگوں کے اندر جو حکمران طبقہ تھا وہ اور سب نے مل کر. لہذا جب دو حکومتیں گزری، تیسری حکومت کے درمیان آپ دیکھیں کہ کتنا فاصلہ ہو چکا تھا رسول اللہ کی رحلت کے دن سے آج کے دن میں، کتنا فاصلہ ہو چکا تھا. خلیفہ سوم کو جب قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو ان کے ساتھی اور دوست تھے، ان میں سے بعض کے سرمایہ کے اعداد و شمار آج بھی تاریخ نے لکھے ہیں، مستند تاریخ میں موجود ہیں. جیسے عبد الرحمن ابن عوف، ایک بہت بڑے جید صحابی جو خلیفہ سیوم کے رشتہ دار بھی تھے، ظاہراً ان کے بہنوئی بھی لگتے تھے غالباً خلیفہ سیوم کے. سعد ابن ابی وقاص، عمر سعد کا باپ، عمر سعد وہی کربلا کا جو سپہ سالار تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا، اس کا باپ جو سالار قادسیہ ہے جس نے ایران کی جنگ جیتی، اسلام کے لشکر نے حملہ کیا، سعد ابن ابی وقاص اس کا سپہ سالار اعلیٰ تھا. یہ شخص طلحہ ابن عوام، زبیر ابن عوام، طلحہ، یہ اس زمانے کی بہت معروف شخصیات تھیں. ان کے گھروں سے جب یہ مرے، ان کی وراثت ورثہ نے جب تقسیم کی، بیت المال کو تو ہرگز نہیں لوٹی، جب ان کی وراثت تقسیم کی گئی تو اس قدر ان کے ہاں مال و اموال جمع تھا کہ جس کو حساب کتاب لگانے کے لیے، شمار کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے ماہرین بلانے پڑے، کاریگر بلانے پڑے جو ان کا سونا چاندی آ کے توڑیں، تقسیم کریں اس کو مساوی حصوں میں، مزدور لانے پڑے جو اٹھا کر ان کے گھروں سے سونا اٹھا کر لے کر جائیں. اب توجہ فرمائیں، یہی لوگ، یہی طلحہ، یہی زبیر، یہی سعد ابن ابی وقاص، یہ لوگ، ایک وہ زمانہ تھا، یہ ذہنیتیں تھیں ان کی، اور آج انہی کے گھروں کے اندر جا کر دیکھیں یہ سب کچھ موجود ہے. کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ وہ اقدار کا نظام جو رسول اللہ نے متعارف کروایا تھا اور جس کو انہوں نے مانا قبول کیا تھا آہستہ آہستہ ختم ہوا اور اس کی جگہ پر دوسری اقدار آ گئیں. کچھ ان میں سے جاہلیت کی اقدار اور کچھ اس میں سے نئی اقدار جو انہوں نے حملوں میں سیکھی تھی دوسری قوموں سے. ایران پر حملہ کیا, دیکھا آ کر یہاں کا شہنشاہ کیسا ہوتا ہے, یہاں کا بادشاہ کیسا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھی انہوں نے. روم پر حملہ کیا, بہت کچھ ویلیوز روم سے سیکھی انہوں نے. جہاں بھی گئے وہاں سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے. اور سیکھنے کے بعد کسی کے گھر کا نقشہ دیکھا پسند آ گیا, واپس آ کے اپنی کوٹھی کا آرڈر دے دیا کہ ایسے بنائی جائے. کسی کا استبل دیکھا کہ وہ اس ڈیزائن کا بنا ہوا ہے ایران میں یا روم میں, لشکر اسلام کا سپاہی واپس گیا اس کو پسند آ گیا یہ ماڈل, اس نے بھی جا کے حکم دیا کہ اپنا بھی استبل ایسے ہونا چاہیے. کسی کے گراؤنڈ دیکھا, چمن دیکھا, حوض بنا ہوا دیکھا, کچھ دیکھا, اس نے بھی جا کر حکم دیا کہ اپنے ہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. آج ہے نا ہم جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے, سفر کرتے ہیں ادھر ادھر کا, کوئی یورپ چلا جاتا ہے, کوئی کسی اور جگہ نکل جاتے ہیں, وہاں جا کر مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, کچھ پسند آ جاتی ہیں اور وہی واپس آ کے اپنے گھر میں کچھ وہیں سے خرید کے لے آتے ہیں, جو وہاں میسر نہیں ہوتی وہ یہاں سے بنوا لیتے ہیں. اب یہ کام اس زمانے میں بھی کیا. در حقیقت لشکر اسلام جو پھیلا یعنی خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات کا زمانہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سرزمینوں کی فتوحات ہوتی رہی, اقدار دینی میں شکست ہوتی رہی. ایک طرف آگے بڑھتے رہے, ایک طرف شکست کھاتے گئے, ایک محاذ پہ پیش قدمی کرتے گئے, ایک محاذ پہ عقب نشینی کرتے گئے. غنیمتیں ہاتھ آتی تھیں ان کو, غنائم. اب رسول اللہ کے زمانے میں جنگ ہوئی, جنگ بدر, قیدی پکڑ لیے انہوں نے. دیکھیں ذہنیت, دیکھیں کیا ہے, قیدی پکڑ لیے. قیدی پکڑنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ کو, قیدی کو نہیں مارا جا سکتا, جب ایک دفعہ قید ہو جائے پھر اس کی سزا قتل نہیں ہوتی, جنگی قیدی کی, اس کو مار نہیں سکتے آپ. اب آئے, بات ہوئی کہ مذاکرات شروع ہوئے کہ ان کو کیا کیا جائے ان کے ساتھ. توجہ فرمایا آپ, اقدار. جنگ بدر میں رسول اللہ, پہلی جنگ تھی اور اس جنگ میں بیت المال میں ایک پائی بھی نہیں تھی, حکومت بھی قائم ہو چکی تھی لیکن ایسی حکومت جس کے بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا. اس قدر خالی تھا بیت المال کے جنگ لڑنے کے لیے, وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دو گھوڑے تھے اور دو تین تلواریں تھیں ٹوٹل ان کے پاس, باری باری لڑتے تھے, سب کے پاس شمشیر تک نہیں تھی, اس قدر نادار فقیر, جنگی اسلحہ تک نہیں ہے ان کے پاس. قیدی پکڑے گئے اور وہ بھی قریش کے, اور وہ بھی بڑے بڑے مالدار لوگ, پیسے لے کے ان کو آزاد کر دیں آپ اور اسی سے آپ اسلحہ خریدیں, اسی سے آپ دفاعی سامان خریدیں, اسی سے آپ سب. ذہنیت دیکھیں. رسول اللہ نے حکم دیا کہ نہ, ان میں سے پوچھ لو کہ کون پڑھا لکھا ہے, کون ان پڑھ ہے. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی رہائی کی شرط یہ ہے کہ وہ اتنے مسلمانوں کو تعلیم دیں, پڑھنا لکھنا سکھائیں. یہ ہوتی ہے اقدار, یہ ہوتی ہے ذہن سوچ. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے بیت المال میں, کھانے کے لیے نہیں ہے. وہ اصحاب صفا جو ایک کھجور چوستے ہیں, کھاتے بھی نہیں, ایک کھجور آتی ہے صدقے کی, وہ ایک چوس کے دوسرے کو دے دیتا ہے, دوسرا چوس کے تیسرے کو دے دیتا ہے, سر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. پیٹ کیا بھر رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے پیٹ کو تسلی دے رہے ہیں. یہ نظام اقدار جو رسول اللہ نے متعارف کروایا. یہی لوگ جو کھجور چوس رہے تھے, چونکہ ان میں سے بہت سارے مہاجرین تھے, مکہ سے آئے ہوئے تھے یہ لوگ, یہی مہاجرین جو ایک زمانے میں کھجور چوس کے, یہی عبد الرحمن ابن عوف, یہی سعد ابن ابی وقاص, یہی لوگ جو کھجور چوستے تھے ایک دن, آج ان کے گھروں میں مزدور لگے ہوئے ہیں سینکڑوں کہ ان کا سرمایہ غنائم جنگی جمع کر رہے ہیں. وہ رسول اللہ کی جنگ تھی اور اس جنگ میں قیدی پکڑے گئے، ان سے وہ فائدہ اٹھایا، اور اب خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، فتوحات کا سارا مال تقسیم کر دیا جاتا تھا انہی مجاہدین میں، حکم بھی یہی ہے جہاد میں کہ جو مجاہد زیادہ آت لگے اس کے وہ لے لے، وہ اس کا مال ہے. اب انہوں نے جنگیں لڑی، کس لیے جنگیں لڑتے تھے؟ نہ جذبہ جہاد سے، جنگ بدر کی طرح جنگ نہیں لڑتے تھے، بلکہ اب انہیں معلوم تھا کہ جس قوم پر جس ملت پر حملہ کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ صبح و شام پوچھتے تھے جنگ کب ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ جنگ کب ہو رہی ہے. کیوں بھائی اتنا جہاد کا شوق ہے؟ نہ جہاد کا شوق نہیں ہے، مال غنیمت کا بہت شوق ہے. اب ان کے ذہنوں میں صرف غنیمت کا غبار چڑھا ہوا تھا، مال غنیمت جمع کرنے کا ان کے فکر تھا، اور وہ بھی حق و حلال کا مال غنیمت. ظاہر ہے جنگ لڑیں گے، ماریں گے، خود بھی اپنی جان خطرے میں ڈال کے پھر کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ انہیں ہاتھ آتا تھا جائز نہیں تھا ان کے لیے، جائز تھا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا یہ ان کے لیے اس میں تصرف کرنا یا کھانا، نہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی سوچ دیکھیے کہ سوچ کا مرکز اور محور مال غنیمت تھا. مال غنیمت کے لیے جنگ لڑتے تھے، اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے تھے. کہاں سے چلے، کہاں پہنچ آئیے. ایک وہی زمانہ تھا، ایک سانڈا کے لیے لڑتے تھے، 40-40 سال تک جنگیں لڑتے رہتے تھے، وہی اب اتنے ایثار گر ہو گئے کہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کے دوسرے کو دے رہے ہیں، وہ دوسرے کو دے رہے ہیں. جنگ کا زمانہ، جنگ احد میں غالباً یہ واقعہ پیش آیا کہ، یا کسی اور جنگ میں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جب ان کو پانی دیا گیا، بہت سارے زخمی پڑے ہوئے تھے، سخت کرب کی حالت میں، بدن کٹے ہوئے تلواروں سے، جب ان کو پانی دیا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ ساتھ والے کو دو، اس زخمی کو دو. دوسرے کے پاس پہنچا، اس نے کہا نہیں، تیسرے کو دو. تیسرے کے پاس پہنچا، چوتھے کو. جب آخری کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا. اب یہ پانی دینے والا سقا یہ پلٹا کہ چلو یہ تو گیا، پہلے کو تو دوں. جب پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا. کرتے کرتے جب سب سے پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا. یعنی سب کے سب، اس قدر ایثار تھا ان کے اندر کہ جان بلب ہے ابھی زندگی جانے والی، اس کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ شاید میری زندگی بچا دے، لیکن اس قدر جذبہ ایثار ہے کہ ایک گھونٹ دوسرے پہ نثار کر دیا اس نے. یہی لوگ، یہی مجاہد آج دیکھیں ایک دوسرے پر بڑھ کر مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، اور مال غنیمت جمع کیا اپنے گھروں میں. کچھ تو خلفاء نے بخشش کی، کچھ اقربا پروری کی، کچھ اس کا حصہ تھا، کچھ مال غنیمت کا حصہ تھا، کچھ اور ان کی تجارت تھی. یعنی سوچ کا دائرہ بالکل بدل گیا. وہ جو کسی زمانے کے مجاہد تھے آج کے بڑے تاجر ہیں، آج ان کے تجارتی تعلقات ہیں ساری دنیا کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ جب تجارتی تحفظات کچھ اور ہوتے ہیں، دینی تحفظات کچھ اور ہوتے ہیں. ایک مجاہد اگر تاجر بن جائے تو پھر تو جہاد نہیں ہوتا اس سے، پھر تو کہتا ہے کہ اگر حالات خراب ہو گئے، تجارت خراب ہو جائے گی، بزنس نہیں ہوگا، گاہک نہیں آئے گا، مال پڑا رہے گا، اٹھے گا نہیں، حالات کو پرامن رہنے دو، گڑبڑ نہ ہونے پائے، اس کو تو پھر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. آہستہ آہستہ ان کے ذہن دوبارہ پلٹ گئے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی جنگ احد کے واقعہ میں ان کو خبردار کیا تھا اس نقطے کی طرف. افا ان ماتا او قتل، کہ پیغمبر اگر رحلت کر جائیں یا قتل ہو جائیں تو آیا آپ پلٹ جاؤ گے؟ انقلب تم علی اعقابکم، تم پلٹ کے جن قدموں پہ آئے تھے انہی میں واپس چلے جاؤ گے. ایک تو جنگ سے فرار کرنا ہے، اور ایک اس نظام سے عقب نشینی کرنا، اقدار کے نظام سے. اسلام نے جہاں پر انہیں لا کر کھڑا کیا تھا وہاں سے بہت دور جا چکے تھے، لیکن فرق صرف یہ تھا، اسلام سے پہلے جاہلیت کے نام پر یہ سب کام کرتے تھے، لیکن اب اسلام کے نام پر یہ سب کام کر رہے ہیں. اب یہی سرمایہ دار بہت بڑا صحابی ہے، اور سرمایہ دار یہ ذہن میں رکھ لیں، صرف مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے، حتی کمیونزم نے بھی، مارکسزم نے بھی نعرہ تو انسان کی ہمدردی کے لیے لگایا، سب سے بڑا ہمدردانہ نعرہ جو آج تک تاریخ بشری میں انبیاء کے علاوہ کسی نے لگایا ہے تو مارکسزم نے لگایا ہے، سوشلزم نے لگایا ہے، بشریت کی ہمدردی کے طور پر، فائدہ اسے غلط اٹھایا ہے، دیکھیں نعرہ صحیح لگا کر غلط اس سے فائدہ اٹھایا ہے، مارکسزم نے انسانی ہمدردی کا نعرہ لگایا، کیا سرمایہ داری نظام نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا انسانی ہمدردی کا نعرہ ہے جو کسی غیر انبیاء کے مکتب سے اٹھا ہے، اگرچہ انہوں نے یہ نعرہ لگا کر انسانیت پر اس سے بھی زیادہ ظلم کیے، لیکن ایک دفعہ خیرخائی اپنی اس طرح سے ظاہر کی انہوں نے، اس قدر پلید نظام ہے سرمایہ داری اور ذہنیت سرمایہ داری کی کہ تمام اقدار اس کے سامنے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا جس کے لیے یہ سب گفتگو عرض کی، وہ یہی ایک نقطہ تھا یہاں تک پہنچانا کہ اسلام سے پہلے ان کے ہاں محور اور مرکزیت اور احترام کا سبب اور محترم ترین انسان معاشرے کے اندر سرمایہ دار تھا، جاگیردار سرمایہ دار۔ اسلام نے اس نظام اور ذہنیت کو بدل دیا اور سرمایہ داری ایک قباحت بن گئی، شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے سب، لیکن یہی مسلمان جو اس بنیاد پر اٹھے تھے، آج ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ اسلام کی جنگوں میں حاصل شدہ غنائم اور اسلام کا حاصل شدہ جزیہ اور فدیہ اور خراج جمع کر کر کے اس قدر انہوں نے مال جمع کیا کہ دوبارہ وہی سرمایہ داری جس سے اسلام نے نجات دی تھی اس معاشرے کو، دوبارہ اسلام کے نام پر وجود میں آ گئی۔ اب یہاں تھوڑا ذہن آپ کو حاضر رکھنا پڑے گا، وہ یہ کہ انسان کے پاس مالدار ہونا اور سرمایہ دار ہونا، یعنی کہ انسان کے پاس مال ہو، یہ سرمایہ داری نہیں ہوتی، سرمایہ داری ایک ذہنیت ہے، یعنی کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ سرمایہ دار بھی ہوتا ہے، سرمایہ دار ایک ذہنیت ہے۔ سرمایہ داری ممکن ہے ایک آدمی کے پاس مال ہو لیکن سرمایہ دار نہ ہو، پورا ایک مذہب ہے، مکتب ہے سرمایہ داری، اس کی اپنی بنیادیں ہیں، ڈھانچہ ہے اس کا اپنا۔ ایک سب سے بڑا جو فتنہ، سب سے بڑی دراڑ جو پڑی وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر سرمایہ داری نظام آہستہ آہستہ رسوخ کر گیا اور سرمایہ داری کی طرف رجحان، دنیا طلبی، دنیا محوری اور تن بدن کی مرکزیت، ساری کوششیں، جنگ لڑتے تھے تو اس لیے، حتی مر جاتے تھے تو اسی لیے، اس حد تک سرمایہ ان کے ذہنوں پر غالب آ گیا۔ سرمایہ داری کہا نا کہ مال رکھنے کو سرمایہ داری نہیں کہتے، سرمایہ داری کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں مال پڑا ہوا ہے انسان اس پر اپنا حق جتلاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، کسی کی جیب پہ جو مال ہے یہ میرا مال ہے، اب کیا کرو، کوئی ایسی پائپ لائن بچھو کہ وہاں سے چلتا چلتا اپنی جیب میں آ جائے، اس کو مال جمع کرنا ہے سارا، یعنی پوری دنیا کے، آپ کے ہاتھ میں اگر ایک روپیہ ہے تو سرمایہ دار یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک روپیہ آپ کا ہے اور یہ میرے ساتھ تجارت کرو، نہ، وہ یہ کہتا ہے یہ میرا ایک روپیہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پھر کیا کرو، وہ یہ میرے پاس آنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے، ابھی بتاتا ہوں کیسے آنا چاہیے، جائے گا جا کر ایسی پائپ لائن بچھائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے خوشی سے اس کے گھر آ کر یہ ایک روپیہ دونوں ہاتھوں سے پیش کریں گے، یہ لیں جی یہ آپ کا ایک روپیہ میرے پاس رہ گیا تھا، نام اس کا جو بھی رکھ دیں آپ، ہے یہ سرمایہ داری، خون چوس لینا، معاشرے کی حیات نچوڑ لینا اور ایک جگہ پر لا کر اس کو جمع کر دینا، قوموں کے تنزل، امتوں کا زوال اس طرح سے تدریجی ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ یہ سرمایہ داری رجحانات مسلمانوں کے اندر، انہی نسل اول اسلامی، توجہ فرمائیں، عبرت اس میں ہے کہ ہم آج 1400 سال بیٹھ کر 1400 سال گزری ہوئی ایک نسل، اگر 50 سال میں ایک نسل گزرتی ہے تو ہم کون سی نسل ہیں اسلام کی؟ 28ویں نسل. 28ویں نسل بیٹھ کر آج عبرت حاصل کر رہی ہے اسلام کی پہلی نسل سے. اگر اسلام کی پہلی نسل جس میں خود رسول اللہ نے اقدار زندہ کی، وہ ان اقدار کو چھوڑ کر اور غیر دینی اقدار کو اسلام کا نام دے کر اگر تباہ ہو سکتی ہے اور اس مقام تک آ سکتی ہے کہ نواسۂ رسول کو آ کر شہید کر دے سارے دینی فرائض انجام دیتے ہوئے، 28ویں نسل زیادہ بڑھ کر یہ کام کر سکتی ہے. چونکہ پہلی نسل جس نے خود سیکھا ہے اور اس سے ہمیں پہنچا ہے یہ سب کچھ، جب وہ اتنا گر سکتی ہے، جب وہ اتنا تنزل کر سکتی ہے، زوال کا شکار ہو سکتی ہے، چونکہ پہلی نسلوں کے ہاتھ سے کچھ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. جوں جوں دور ہوتے جائیں گے آپ، آسانیاں ہیں اس کے دشمن کے لیے، لیکن پہلی نسل ہی اس آفت میں مبتلا ہو گئی. اب 28ویں نسل کو بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے، عبرت کا مقام یہ ہے. البتہ پہلی نسل نے آ کر جسد نواسۂ رسول کو پارا پارا کیا، اور ممکن ہے بعد والی نسلیں، چونکہ جسد تو نہیں ہے ان کے سامنے، وہ ایک نسل نے کر دیا، بار بار تو ہر نسل کو اگر میسر آتا تو شاید ساری نسلیں یہ کام کرتی. وہ ایک جسم تھا، ایک جسد تھا، خاک میں ملا دیا، اب دوبارہ نہیں ہے. اگر دوسری نسل کے پاس ہوتا تو بھی یہی کام کرتی، تیسری نسل کے پاس ہوتا تو بھی یہی کام کرتی، اور کرتی رہی ہیں. اگر 28ویں نسل کے سامنے بھی وہ جسم و جسد پاک ہوتا تو آج یہ بھی اس کو خاک و خون میں ملا دیتی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آج اس کے مقاصد، اس کی راہ، اس کے اہداف اور اس کی قدروں کو خاک میں ملا دیا ہے. تو پہلی نسل کے ہاتھوں جو کچھ ہوا وہی 28ویں نسل کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. عبرت کا مقام یہ ہے کہ کس طرح انسان اس مقام سے چل کر اتنا گر جائے کہ تاریخ کی اتنا بڑا ظلم و جنایت کا مرتکب ہو. یہ ایک چیز تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ نسل چلی وہاں سے، اس کے اندر اقدار تھیں، اور ان اقدار کی خرابی کی وجہ سے، اقدار کے بدلنے کی وجہ سے ذہنیتیں بدلیں، ذہنیت کی تبدیلی کی وجہ سے یہ اتنے گرے. نہ یزید نہ عبید اللہ، وہ ایک الگ طبقہ ہے. یہ طبقہ جس نے، جو مسلمان ہے، جو اسلام کی نسل اول ہے، اکثر صحابی زادے ہیں ان میں، یہ آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے آ کر یہ ظلم و جنایت کرتے ہیں. تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں کو، سب سے بہت تعجب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے، ہر زمانے میں ہو سکتا ہے اور ہر زمانے میں ہو رہا ہے. متدین ترین لوگ اٹھ کر منبع دین کو کبھی اسلام کے نام پر پائمال کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے نظام امتوں کا، بہت آسان بات ہے، یہ ہر زمانے میں ہوا اور ہوتا رہا ہے. یہ ایک نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. دیکھیں ابھی بعد میں دوسرے نکات، ان عبرتوں کے ضمن میں کون سی عبرت لے سکتے ہیں ہم اس سے. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
ان کو ان لوگوں نے فوراً بات قبول کر لیا، حتیٰ کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے وفات کے غدیر کے مقام پہ رسول نے اعلان بھی کیا علی کی ولایت کا. تو اتنا فوراً تبدیلی کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے.
وہ بھی تبدیلی جو آئی سمجھ میں آتی ہے انسان کو، اگر تھوڑا سا قوموں کی نفسیات کو نزدیک سے جائزہ لیں، یہ گفتگو پہلے مرحلے میں جو سیمینار ہوا تھا اس میں عرض کی تھی علی علیہ السلام کو درپیش مشکلات میں جو سب سے پہلی مشکل سامنے آپ کے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سازشیں اور دشمنیوں کو صرف نظر کر کے مثلا سقیفہ میں جو طبقہ بیٹھا جنہوں نے میٹنگ کی جنہوں نے یہ اقدام کیا وہ نہیں ہے ابھی ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہے وہ تو ایک سوچی سمجھی حرکت تھی سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس پر انہوں نے عمل کیا پہلے سے طے شدہ تھا اور مثال بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جب رسول اللہ کی رحلت کی خبر پہنچی تو خلیفہ دوم اس وقت تو خلیفہ دوم نہیں تھے بعد میں بنے انہوں نے تلوار نکال لی جذبات میں کہ جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے میں اس کو قتل کر دوں گا خلیفہ اول بڑے ان کو سمجھایا کہ ہو گئی ہے رحلت تو اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی لکھتے ہیں مومنین کہ یہ عشق رسول تھا اور خبر رحلت برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور کسی کی زبان سے سننا بھی نہیں چاہ رہے تھے ظاہر ہے ایک آدمی پر اتنا غلبہ ہو احساسات کا جذبات کا شدت غم میں ابھی انہی جذبات کے دوران ایک آدمی نے کان میں آ کے کہا کہ ادھر میٹنگ ہو رہی ہے فوراً تلوار ڈالی نیام میں وہ اگر وہ غم کہاں گیا وہ حزن کہاں گیا آپ کا وہ جذبات احساسات کدھر گئے آپ کے چپکے سے نکل کے چلے گئے آپ تو اتنے جذبات میں تھے کہ کسی کو کہنے بھی نہیں دے رہے تھے کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے اب ایک دم نارمل ہو گئے آپ اور نارمل سے بھی زیادہ نارمل ہو گئے اور آپ جا کر بہت سنجیدہ موضوع پر ابھی گفتگو بھی کر رہے ہیں تقریر بھی کر رہے ہیں کوئی آنکھ سے آنسو نہیں آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ تو سب ایک سوچی سمجھی چیز تھی حرکت تھی جو انجام دی گئی وہاں بھی اس طبقے کو چھوڑ دیں آپ عام طبقہ یہ مسلمان انہوں نے کیوں نہیں لیا رسول اللہ کی زندگی کے بعد علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑا اور اسی میٹنگ کے فیصلے کو انہوں نے بھی اپنا لیا قبول کر لیا انہوں نے کیوں کیا یہ ہوتا ہے اس سے بھی مختصر زمانہ چونکہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد یا کہیں غدیر کے بعد غدیر کے اعلان کے بعد تقریباً 2 مہینے اور 10 دن تقریباً بنتا ہے مدت ساری رسول اللہ کی رحلت اور اعلان غدیر کے بعد 2 مہینے اور 10 دن میں یعنی 70 دن میں یہ ہٹ کے پیچھے سمجھ میں نہیں آئی بات قرآن نے اس سے بھی زیادہ کم مدت ذکر کی ہے حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا کہ آئیں آپ طور پر معراج کے لیے آپ کو کتاب خدا تورات دینی اپنے بعد اپنا جانشین چھوڑ کر گئے کہ یہ ہارون ہے یہ میرا جانشین ہے میرا وسیع ہے یہ میرا نائب ہے جو کچھ یہ کہے اس پہ چلنا واپس آئے موسیٰ حسن نقشہ ہی بگڑا ہوا تھا 30 دن کے لیے گئے تھے بڑھا کر 40 دن کر دیے گئے اور رسول اللہ کے پاس 70 دن کی بات تھی یہاں 40 دن واپس آئے دیکھا حسن نقشہ ہی بگڑا ہوا ہے ہارون ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہوئے ہیں اور امت نے جلوس نکالا ہوا ہے آگے آگے گسالا جا رہا ہے سامری جا رہا ہے ساری امت پیچھے نعرے لگا رہی موسیٰ نے دیکھا یہ کیا ماجرا یہ کون آیا ہے شاید سمجھا کہ اور کوئی باہر سے کوئی مخلوق آ گئی ہے جب بتائے گا کہ آپ کی اپنی امت ہے یہ جب موسیٰ کو معلوم ہو کہ یہ اپنی امت ہے امت کو کچھ نہیں کہا سامری کو بھی کچھ نہیں کہا گسالے کو بھی کچھ نہیں کہا سیدھا جا کے ہارون کا گلا پکڑ لیا کہا کہ کہیں آپ کی سستی کی وجہ سے تو نہیں ہوا یہ سب کچھ کہیں یہ نہیں کہ تم چپ کر کے گھر میں بیٹھے رہے ٹال مٹول کرتے رہے ابھی وقت نہیں ہے ابھی مصلحت نہیں ہے ابھی ان باتوں کا ٹائم ہی نہیں آیا ہے ابھی اختلاف پڑ جائے گا ابھی یہ ہو جائے گا کہیں یہ تو نہیں ہوا ہارون نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہوا ان سے پوچھ لو یہ گواہ ہیں میں چیختا رہا میں بولتا رہا سخت الفاظ میں کہا کہ داڑھی پکڑ لی ہارون کی آخر موسیٰ بہت جلالی نبی تھے ہارون نے منتیں کر کر کے جان چھڑائی کہ میں نے نہیں کوتاہی کی میں نے نہیں کوئی سستی کی پھر سامری کی بھی نوبت بعد میں آئی پہلے قوم کو خطاب کیا کہ یہ کیا کیا تم نے 40 دن میں ایک نبی گیا اور 40 دن میں آ کر سامری نے اثر دکھایا اپنا اور کہاں سے کہاں جلد لے کے چلے, اور جانشین و وسیع موجود ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے. لہذا قومیں بدلنے میں, اقدار بدلنے میں, ذہنیتیں بدلنے میں ٹھیک ہے تدریج ہے. میں نے کہا بننا بھی تدریجن ہوتا ہے, بگڑنا بھی تدریجن ہوتا ہے, لیکن بگڑنے کا زمانہ بہت کم ہوتا ہے, بنانے کا زمانہ زیادہ ہوتا ہے. اگر سامری کی طرح کوئی آ جائے ذہنوں کو خراب کرنے والا, تو 40 دن میں کافی ہے کہ بنی بنائی امت کو ہٹا دے. ادھر تو 70 دن گزرے اور ادھر گسالا تھا, وہ بھی سونے کا چاندی کا بنا ہوا, ادھر تو صحابہ نبی تھے, گسالا بڑے گسالا, یعنی وہ تو جانور کی شکل تھی نا, یہ تو صحابہ نبی کئی دن بیٹھے ہیں ساتھ, وقت بھی فرصت بھی زیادہ ہے 70 دن کی. لہذا کوئی بعید بات نہیں ہے, ایک رات میں بدل جاتے ہیں لوگ, اگر بدلنا ہو ایک رات میں بدل جاتے ہیں. یہ ہرگز ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ اتنے بیٹھے ایک دم کیسے بدل گئے, نہ بدل جاتے ہیں, آپ کے زندگی میں دنیا میں بدلتے ہیں لوگ. کہا نا کہ بدلتے ہوئے اس سے بھی کم وقت لگا, 70 اور 40 دن سے بھی کم وقت لگا. اہل کوفہ خط لکھا انہوں نے امام علیہ السلام کو, آخری خط جو ملا وہ ذلحجہ کی تاریخوں میں ملا, حضرت مسلم کے جانے کے بعد بھی خط لکھتے رہے. یعنی آپ کہیں کہ آخری خط جو ملا اور پھر حضرت نے تیاری کی, شاید ایک ہفتہ بھی بیچ میں فاصلہ نہیں تھا, اس ایک ہفتے تک وہ کاربند تھے. امام علیہ السلام نے جب تیاری کی گئے, ایک ہفتے میں بدل گئے. یہ دیکھنے کے لیے کہ امتیں کیسے بدلتی ہیں, بلاخر کوئی سقیفہ ہو, کوئی سامری ہو, کوئی عبید اللہ ابن زیاد ہو, پھر پتا چلتا ہے کہ کتنا جلدی بدلتے ہیں, پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے امتوں کو بدلنے میں. وہ مشکل جو ان کو پیش آئی تھی رسول اللہ کے بعد, وہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے ان کو اقدار متعارف کروائیں, لیکن خود شخصیت رسول اللہ کی اتنی عظیم تھی کہ اقدار انہوں نے قبول بھی کر لی, عمل بھی کیا, سب کچھ کیا, جو کچھ رسول اللہ کہتے تھے عمل کرتے تھے, لیکن گرویدہ تھے شخصیت کے. اور جو نظام, چونکہ ان قدروں میں سے ایک یہ ہے کہ نظام کو بھی مانے, وہ نظام جو رسول اللہ نے متعارف کروایا اس نظام کی طرف نہیں آتے تھے. لہذا علی علیہ السلام کو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ رسول اللہ کے بعد ایک ایسی مسلمان قوم سے واسطہ پڑا جو اسلام پر بہت عقیدہ رکھتی تھی, خدا پر عقیدہ رکھتی تھی, سب چیزیں کر رہی تھی, قربانیاں بھی دیں, اس نے سب کچھ کیا, صرف ایک چیز اس میں کم تھی, اور وہ یہ کہ نظام کو نہیں مانتی تھی, نظام پر چلنے کی عادی نہیں ہوئی تھی, ابھی شخصیت کے ابھی سحر میں تھی, شخصیت کے حصار میں تھی. لہذا شخصیتوں نے آ کر فوری خراب بھی کر دی. ان لوگوں کو یہی نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف علی ہیں, ان کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے, دوسری طرف بھی معمولی لوگ تو نہیں ہیں, دوسری طرف بھی بڑی عظیم الشان لوگ ہیں. اس زمانے کے سب سے بڑے شخصیات معاشرے کی سمجھی جا سکتی تھی, وہ ساری ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. اور جب ایسے ہو کہ ادھر علی ہو جائے اور ادھر معاشرے کی اور دینی اور مذہبی اور اسلامی سب سے بڑی شخصیات ایک طرف ہو جائیں, علی ایک طرف ہو جائے, لوگ مردد ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں نا, اب یہاں نظام یعنی مشکل یہاں ظاہر ہوتی ہے. اور جو آج تک ہے اسلام کی پہلی نسل کی مشکل, آج 28ویں نسل کو بھی درپیش ہے. آج بھی یہ جملہ نہیں کہا جاتا, یہ ہمیں تو جی سمجھ میں نہیں آتی بات, ادھر بھی علماء ہیں, ادھر بھی علماء ہیں, وہ بھی مجتہد ہیں, یہ بھی مجتہد ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کیا ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آج ساری دنیا میں کہتے ہیں یا نہ صرف آپ کے یہاں, سب کہتے ہیں. جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات, وہ بھی ابا کبا میں, یہ بھی ابا کبا میں, ہمیں کیا پتہ چلتا, ہم تو سب کو مانتے ہیں. تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ, انہوں نے بھی یہی کام کیا. اگر آج آپ یہ کام کر رہے ہو, جو آج یہ جملہ کہتا ہے اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اہل سقیفہ کو بدنام کریں, چونکہ خود وہی کام کر رہا ہے. اگر آج آپ یہ کام کہتے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں میرا تردید, میرا شک, میرا شبہ, میں حیران ہوں, وہ بھی حیران تھے. انہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ادھر یہ رسول اللہ کی نماز، ادھر بیٹی ہیں، ادھر ادھر ساتھی ہیں، ادھر وہ، ادھر یار غار ہے، ادھر یہ ہے، آخر ہم کس کو کہیں؟ یہ ذہن نہیں مان رہا تھا ان کا. آخر کار کیا کیا؟ کہا ادھر ایک عالم ہے، ادھر سارے عالم ہیں، بس ٹھیک ہے، جدھر زیادہ عالم ہے ہم ادھر جاتے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا، ادھر ایک خمینی ہے تنہا ہے، ادھر اتنے زیادہ ہیں، بس چلو ادھر چلتے ہیں. احتیاط یہ ہے کہ ادھر جاؤ جدھر زیادہ ہیں. نہیں بھائی، فیصلہ یہ زیادہ کم دیکھ کر نہیں کرو، ہولیے دیکھ کر نہیں کرو، صحابی دیکھ کر فیصلہ نہیں کرو. تشیع اس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ کے سارے صحابی ایک طرف بھی ہو جائیں اگر، اور علی ایک طرف ہو جائیں، تو ہم علی کے پیچھے ہیں ہمیشہ. معیار و محور حق کا علی ہے، چونکہ علی مال حق وال حق و معا علی، علی محور حق ہے، علی کا راستہ محور حق ہے. اور کہا بھی تھا کہ بعد میں بھی کہا کہ انہوں نے لبادہ اوڑھ تو لیا ہے، لیکن یہ لبادہ ان کے لیے بنایا نہیں گیا تھا، یہ میرے لیے تھا. یہ لقد تقمص فلان وهو يعلم ان محلی منها محل القطب من الرحى لا يرقى الي طير وينحدر عن السيل. یہ اسی علی کے جملے ہیں، یہ لبادہ انہوں نے اوڑھ تو لیا کھینچ تان کے، لیکن ان کے تن کے آتا نہیں تھا، یہ سب کو معلوم ہو رہا تھا. ابھی چھوٹا بچہ باپ کی قمیض پہن لے اگر، سب گلی میں نکلے تو مسخرہ ہے نا، یہ مذاق، سب کہیں گے یہ دیکھو کیا پہن کے آ گیا. یہ علی علیہ السلام کہتے ہیں یہی اس وقت بھی ہو رہا تھا، چھوٹے سے نابالغ بچے نے بہت بڑا خلافت کا جامع پہن لیا، مسخرہ بنا دیا سب کے لیے. نظام مند ہونا، نظام مان لینا اور نظام پر کاربند رہنا، یہی فقدان تھا، یہ ایک سبب تھا اس قوم کے لیے. اس وقت بھی عرض کیا تھا پہلی گفتگو میں بھی کہ یہ اس وقت ہے کہ ہم بہت ہی حسن ظن کے ساتھ ان کو کہیں اور اس سازش میں شریک نہ سمجھے ان کو، تو ہم یہ کہیں گے کہ مشکل ان کی یہ تھی کہ یہ شخصیت کے بہت گرویدہ تھے، قدریں مان گئے تھے لیکن ابھی نظام کی حد تک نہیں پہنچے تھے. جیسے رسول اللہ کے کہنے پر جان دے دیتے تھے، رسول اللہ کے جانشین کو نہیں مانتے، کیونکہ گرویدہ ہو جائے جب انسان ایک شخصیت کا، رسول اللہ کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی بھی کہ سب گرویدہ ہو جاتے تھے. اور یہ بہت اہم ہے کہ شخصیت کے ساتھ ساتھ شخصیت کا نظام بھی مان لیا جائے. ابھی کتنے عاشق ہیں امام زمانہ کے، ساری دنیا، جہاں کوئی شیعہ ہے یا حجت ابن الحسن، سب دیکھیں جا کر مسجد جمکران میں بدھ کی شب کو کیا ہوتا ہے وہاں. لیکن شخص امام و شخصیت امام کے اتنے عاشق نظام امام زمانہ کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ امام زمانہ کا ایک نظام بھی تو ہے نا، اس پر کتنا اعتقاد ہے. علی کی مشکل یہی تھی کہ علی رسول اللہ کے نظام کا ایک حصہ تھے، یہ رسول اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کے نظام کو اس طرح سے نہیں ادراک کر پائے تھے ابھی، لہذا نظام کے حصے کو چھوڑ دیا انہوں نے، مانا نہیں. بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں قدریں نہیں تھی، تھیں، لیکن یوں بھی نہیں کہ اب ان میں کوئی کمی بھی نہیں رہ گئی تھی. پہلی مشکل تو وہی رحلت کے وقت ظاہر ہو گئی، اور تدریجن پھر ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ. لہذا وہ کل بھی جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قد عادت حیاتکم، یعنی تمہاری حالت، یہ کس زمانے کا؟ یہ علی علیہ السلام کا صدارتی خطبہ ہے، خلافت کا پہلا خطبہ مدینے میں دیا، جب بیعت کی لوگوں نے آ کر، بیعت لینے کے بعد لوگوں نے اب مطالبہ کیا جی کہ اب تقریر ہو جائے، کچھ کہیں، ہم سننا چاہتے ہیں آپ نئے خلیفہ کی زبان سے کچھ. نئے خلیفہ نے اٹھ کر تقریر کی، خلافت کی پہلی تقریر، کہا کہ آج اس قوم کی زمام مجھے دی ہے تم نے، تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ کیا آیا ہے، میرے ہاتھ کھنڈرات دیے ہیں تم نے، ویرانہ دیا ہے، تباہ برباد تم نے، مجھے امت نہیں دی، ملت نہیں دی، تم سے سنبھالا نہیں گیا اس لیے میری طرف آئے ہو، ورنہ آج بھی اگر تمہیں احتمال ہوتا کہ ہم چلا لیں گے تو تم پھر آج بھی میری طرف نہ آتے. چونکہ حالات معمولی نہیں تھے, خلیفہ سیوم کو جب مارا گیا تو اب کسی کی بس کی بات نہیں تھی ان حالات کو کنٹرول کرنا. لہذا آیا علی علیہ السلام کے پاس, تو علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ مجھے حکومت ملی اب میں بہت خوش ہوں. فرمایا کہ قد عادت حیاتکم الیوم کیوم بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ آج جب کہ تمہاری زمان میرے ہاتھ میں دی جا رہی ہے تو تمہاری حالت یہ ہے, تم اس طرح سے ہو گئے ہو جس طرح سے جس دن رسول اللہ کو خدا نے مبعوث کیا تھا. اس دن عربوں کی کیا حالت تھی؟ اس دن رسول اللہ کہاں تھے؟ مکہ میں. جس دن رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے مکہ میں تھے, اور مکہ میں کیا حالت تھی اس دن لوگوں کی؟ ابو سفیانیت, ابو جہل, ابو لہب, یہ لوگ تھے برسرکار, جاہلیت کا زمانہ تھا. یعنی علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو 23 سال رسول اللہ نے زحمت کی, 23 سال, 23 سال رسول اللہ کی زحمت کے بعد 25 سال گزرے, ابھی 3 خلافتیں گزری, 25 سالوں نے جو کام کیا 23 سال کے سارے اثرات کو مٹا دیا. بعثت کے بعد 23 سال تک رسول اللہ نے محنت کر کے امت کو یہاں پہنچایا, ان 25 سالوں میں امت کو واپس پلٹا کے وہیں لے گئے جس دن رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے. فرمایا کہ مجھے سارے وہ کام کرنے پڑیں گے جو رسول اللہ کو کرنے پڑے, یعنی صفر سے. اور یہی کربلا میں آئے, عبرت اسی میں ہے. دیکھیں اسلام کی پہلی نسل کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, 28ویں نسل بیٹھ کر عبرت حاصل کرے کہ یہ اسلام کی پہلی نسل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کے اندر معصوم موجود ہے, جس کے اندر لوگوں نے, پہلی نسل پہلی ہوتی ہے. اب میں اس سے زیادہ کیا تاکید کروں, یہی ایک جملہ کافی ہے کہ وہ پہلی نسل ہے اسلام کی, انقلاب کی پہلی نسل, اسلام کی پہلی نسل. خدا نے وعدہ تو نہیں دیا ہوا کہ اگر ایک پودا لگ گیا تو پھر ہمیشہ سرسبز رہے گا, اس کو باقی رکھنا آپ کا کام ہے. لہذا یہ رحلت کے بعد جو کچھ ہوا سقیفہ, یہ وہی رجت کا آغاز تھا, آپ کہیں پہلا قدم تھا واپسی کی طرف, اظہار کیا انہوں نے. اور جاتے جاتے سقیفہ سے کربلا آ پہنچے, اتنے واپس پلٹے, اتنے واپس پلٹے, الٹے پاؤں اتنے چلے 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 کہ کربلا آ پہنچے. یہ خود ایک بہترین دلیل ہے ان کی واپسی پر, عبرت لینے کا یہی مقام ہے. آج آپ کو سفر کرنا ہے 28ویں نسل کو, کہ دوبارہ اس قبلہ اسلام کے قریب ہو جائیں ہم. اور وہ جملہ جو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بہت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا بہت قیمتی جملہ ہے, بہت غور طلب جملہ ہے, اس پر جتنا غور کریں کم ہے, کہ اسلام گم شدہ است, اسلام را پیدا کو نہیں, اسلام گم ہو گیا ہے, اسے ڈھونڈو. گم ہو گیا کا مطلب یہ نہیں کہ دکانوں پہ گم ہو گیا, ریڑھیوں پہ گم ہو گیا ہے, مسجدوں میں گم ہو گیا ہے, مدرسوں میں گم ہو گیا ہے, کتابوں میں گم ہو گیا ہے, ممبروں پر گم ہو گیا ہے. آج جو کچھ آپ کے پاس اسلام کے نام پر ہے یہ اسلام نہیں ہے, ڈھونڈو اس کو, جا کر تلاش کرو اسلام کو, اسلام گم شدہ است. یہ ایک ایسے شخص کا جملہ ہے جس نے ڈھونڈا جا کر اس کو مل گیا. اس سے پوچھیں کہاں ملا آپ کو, ہمیں بھی وہیں ملے گا جہاں اس کو ملا. گمشدہ چیز وہیں ملتی ہے جہاں پہلے ملی ہے اس کو, یہ نہیں کہ انہوں نے کہیں اور پایا ہم کہیں اور ڈھونڈ لیں گے جا کر. اسلام حقیقتاً گم ہو گیا ہے, اس جملے پہ جتنا غور کریں گنجائش ہے اس میں, اسلام گم شدہ است. اسلام کے نام پر بہت کچھ ہے, اس کے اوپر ماسک چڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر لبادے ہیں, اس کے اوپر دبیز پردے ہیں, اس کے اوپر غبار ہے, نہ جانے کیا کیا ہے اس کے اوپر. مظاہر وقت تمام ہے, بعد میں درود پڑھیے.